الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. سورۃ النساء کا جو تیسرا حصہ ہے الحمدللہ وہ ہمارے زیر مطالعہ ہے اور تسلسل سے یہ بات ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں آیت نمبر 58 سے 152 تک. ان آیات پر یہ تیسرا حصہ مشتمل ہے اور خطاب اہل ایمان سے ہے یعنی مجھ سے اور آپ سے ہے اور اس میں بڑے اہم شریعت کے احکامات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی میرے اور آپ کے لیے وہ تعلیمات دے رہا ہے. ساتھ میں یہ بات بھی ہم نے سمجھی کہ منافقین کا جو طرز عمل ہے وہ بھی ہمارے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حصے میں بیان کیا ہے. ابتدا میں تین بڑی کمزوریاں منافقین کی کہ جس میں اطاعت رسول سے گریز, اسی طرح قتال فی سبیل اللہ اور ہجرت اللہ کے راستے میں, یہ تین چیزیں تھیں کہ جو منافقین پر بڑی بھاری تھیں. تفصیلات سے ہمارے سامنے وہ باتیں آئی ہیں. کچھ شرعی احکامات کا بھی تذکرہ آیا, کچھ اہم دینی موضوعات کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصطلاحات کو ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے. یہ جو 20 رکوع کا آغاز ہوا تھا آیت نمبر 135 سے, پچھلی دفعہ ہم نے اس میں دین کی ایک اہم اصطلاح کو سمجھا تھا, یعنی دین اسلام کا جو بنیادی وصف ہے وہ ہے عدل, اور عدل کی جو بھی اہمیت ہے ضرورت ہے اس کو الحمدللہ وضاحت کے ساتھ پچھلی دفعہ یہ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں. آج بھی انشاءاللہ یہ جو آیت نمبر 136 سے ہم آغاز کر رہے ہیں اس میں بھی دین کی بڑی ایک اہم اصطلاح ہے, اور یوں سمجھیں کہ بندہ مومن کے جو ایک دینی فرائض کی عمارت ہے اس میں وہ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے, اور وہ ہے ایمان. انشاءاللہ ایمان کی جو بھی وضاحت ہے اور ایمان حقیقی کا جو حصول ہے, ایمان کا جو ایک بڑا اہم درجہ ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم سمجھیں گے, اور اس ایمان حقیقی کی جو ضد ہے کفر حقیقی کہ جس کو لیبل دیا قرآن مجید نے نفاق, تو لہذا اس کی بھی کچھ احکامات ہیں کہ جو ہمارے سامنے انشاءاللہ آج کی ان آیات میں وہ آ جائیں گے. فرمایا جا رہا ہے, ترجمہ سب سے پہلے سماعت فرما لیجئے کہ یا ایوہ الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, آمنو باللہ و رسول ہی, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر, والکتاب الذی نزل علی رسول ہی, اور اس کتاب پر کہ جو تدریجن اس اللہ نے نازل کی اپنے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, والکتاب الذی انزل من قبل, اور ان کتابوں پر بھی کہ جو اس قرآن سے پہلے نازل کی گئی, یعنی یکدم اس کو نازل کیا گیا. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور جس نے کفر کیا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا, وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن کا, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, تو پس وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا. یہ آیت نمبر 136 ہے, اور اس میں جو آغاز ہے وہ بڑا یعنی حیران کن بھی ہے اور بڑا عجیب بھی انوکھا انداز بھی آپ کو لگے گا اس اعتبار سے کہ یہ بات ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسول، اے ایمان والوں، یعنی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر کہ جو اللہ کے رسول پر نازل کی گئی ہے. تو یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اہل ایمان کو کیوں کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ، وہ تو ویسے ہی اہل ایمان ہیں، ان کو ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے کچھ درجات ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی وضاحت یہاں پر کی ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی سب سے پہلے تو ایمان کو سمجھ لیں. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے جو لغوی معنی آپ کو ڈکشنری میننگ نظر آئیں گے، وہ ڈکشنری میں آپ جا کے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ایمان کہتے ہیں امن دینے کو. یعنی کیا مطلب؟ کہ ایک انتشار کی کیفیت تھی، یعنی امن دینا سے مراد کیا ہے کہ پہلے انتشار تھا، تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر اس کے بعد امن دے دیا گیا. انتشار کیا تھا؟ یہ بھی اصل میں ہے کہ جو ایک فلسفے کا موضوع ہے، ایمان کا جو موضوع ہے وہ فلسفے کا موضوع ہے، یعنی فلسفیانہ جو بھی یہ موضوعات ہیں اس میں آپ کو یہ شے ملے گی کہ جب بھی انسان کوئی پختگی کی سطح کو پہنچتا ہے، شعور کی سطح کو، ویسے تو عموماً جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ایک موروثی ایمان کے ساتھ آگے بڑھے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بھی ہوا کرتے ہیں کہ جو غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے شعوری سطح پر پہنچ کر وہ یہ سوالات ان کے ذہنوں میں برپا ہوتے ہیں کہ بھئی میں کون ہوں، میں مجھے کیوں بھیجا گیا اس دنیا میں، میرا کیا فنکشن ہے، میرا کیا کام ہے، میرا کیا مقصد ہے. اسی طرح سے یہ دنیا ہے تو دنیا کیوں بنائی گئی، اس کا کیا انجام ہے، اس کا کیا کلائمیکس ہوگا. پھر اس دنیا میں انسان دیکھ رہا ہے کہ بھئی کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ظالم مظلوم پر ظلم کر رہا ہے، تو آیا ظالم کے ہاتھ پکڑے جائیں گے، روکے جائیں گے، کیا اس کے ظلم کی سزا اسے کبھی ملے گی، یا مظلوم کی کبھی داد رسی ہوگی. اسی دنیا میں کچھ لوگ ہیں کہ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، کچھ بدعمالیاں کرنے والے ہیں، تو کیا دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہوگا، صف ایک ہی صف پہ کھڑے ہوں گے؟ تو بہرحال یہ وہ سوالات ہے کہ جب تک ان کا صحیح جواب نہ دے دیا جائے تو انسان پر انتشار کا شکار رہتا، یعنی اس کے اندر ایک فساد مچ رہا ہوتا. تو اگر یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن کا تسلی بخش جواب اگر دیا جا سکتا ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے دیا جا سکتا ہے بذریعہ وحی، وہ ریویو جو ہے جواب صحیح طور پر دے سکتی. تو لہٰذا پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے وحی کے ذریعے سے جو نازل کی اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری طرف اللہ کے رسول آئے خاتم النبیین، اور ان پر جو وحی نازل کی گئی قرآن مجید کی صورت میں، تو ہمیں پھر ان تمام سوالات کے جوابات اللہ کے رسول نے سمجھائے بذریعہ وحی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بھئی میرا مقصد کیا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا درجہ ہے تمام مخلوقات پر جو دیا ہے، پھر یہ دنیا کیوں بنائی گئی ہے، پرپز آف لائف کیا ہے، مقصد زندگی کیا ہے، مقصد تخلیق کیا ہے، پھر یہ دنیا کی جو یعنی ضد ہے آخرت، تو دنیا عارضی ہے، آخرت ہے کہ جو طویل زندگی ہے، پرماننٹ ایک لائف ہے. دنیا میں جو بویا جائے گا وہی آخرت میں کاٹا جائے گا، جو یہاں پر اعمال کیے جائیں گے اس کی جزا ہے یا سزا ہے کہ جو آخرت میں ملے گی. تو بہرحال یہ وہ سوالات ہیں کہ جس کا جواب تسلی بخش وہ دیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بذریعہ وحی. اور جیسے ہی انسان کو ان تمام سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں تو پہلے جو انتشار تھا وہ امن میں تبدیل ہو جاتا، اور یہی معنی ہے لغوی ایمان کے امن دینا. ہاں جب کوئی بھی اصطلاح وہ معاشرے میں پنپتی ہے تو پھر وہ اصطلاحی ایک مفہوم ہے کہ جو بنتا ہے، لہذا اصطلاحی معنوں میں ایمان کہتے ہیں تصدیقم بما جاء به النبی، یعنی ہر اس بات کی تصدیق کرنا کہ جو لے کر آئے کون، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے ایمان کے اصطلاحی معنی، ہر اس بات کی تصدیق کرنا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اجمالم و تفصیلن، ہاں وہ اجمالی ہو، مختصر ہو یا تفصیلی ہو، ہر اس بات کی تصدیق کر دینا، سرٹیفائی ٹیسٹیفائی کر دینا کہ جو اللہ کے رسول لے کر آئے، یہ ہے ایمان. اچھا اب ایمان کے دو درجے ہیں، یہ اصل میں سارے موضوعات ہمارے اس موضوع سے متعلق ہیں، انشاءاللہ یہ بنیاد ہماری بن جائے گی تو پھر یہ آیات سمجھنا آسان ہو جائے. ایمان کے دو لیولز ہیں، اور یہ دو لیولز ایمان کے ہم بچپن سے ہمیں یاد کرائے گئے ایمان مجمل میں، یعنی دو ایمانیات کو فقہاء نے جمع کیا علماء نے، ایمان مفصل اور ایمان مجمل. ایمان مجمل، مجمل اجمال سے نکلا ہے، سمرائز فیت کہتے ہیں، یہ اس لیے کہتے ایمان مفصل میں تو پھر ایمان کی تفصیلات ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، یہ تفصیلات ہیں، ایمان کو کھولا گیا ایمان مفصل میں، نام سے ظاہر ہے مفصل تفصیل سے. لیکن ایمان مجمل کیا ہے؟ مجمل اجمال سے نکلا ہے، یعنی اجمال کہتے ہیں جس طرح سے ہم کہتے ہیں بھئی یہ اجمالی خاکہ ہے، یہ اجمالی تصور ہے، مختصر اختصار کے ساتھ سمرائزڈ فیتھ. اس لیے کہتے ہیں اسے کہ اس میں صرف ایمان باللہ کا تذکرہ ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. یعنی اس میں اب ایمان مجمل میں بچپن سے ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ ایمان کی دو لیولز ہیں. پہلا کون سا ہے؟ اقرار باللسان. کیا مطلب؟ زبان سے. لسان کسے کہتے ہیں؟ زبان کو. اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا. اور اس کی ظاہری شکل کیا ہے کہ ایک نان مسلم ہے، غیر مسلم، وہ دار اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے. کیسے آئے گا دار اسلام میں داخل؟ کیسے ہوگا؟ کلمہ پڑھ کر. اور کلمہ کس سے ادا کرے گا؟ اس زبان سے ادا کرے گا کچھ لوگوں کے سامنے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ کلمہ پڑھ کے وہ دار اسلام میں آ جائے گا تو اب اس کو قانونی لحاظ سے وہ اب تمام مسلمانوں کے برابر ہے اور تمام وہ رائٹس اسے حاصل ہو جائیں گے، حقوق ایک اسلامی ریاست میں کہ جو ایک مسلمان کو ملتے ہیں صرف اس زبان کے اقرار سے. یہ ہے اقرار باللسان. اب چاہے وہ عمل کے اعتبار سے فاسق ہو، فاجر ہو، جو بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو گیا، کلمہ گو مسلمان. اب یہ قانونی لحاظ سے کیا ہے؟ مسلم ہے اور اس کو سارے رائٹس ہیں کہ جو کہ ملے. یہ اس کے پھر اصطلاحی یعنی جو معنی ہے قرآن جو لیبل دیتا ہے وہ مسلم کے دیتا ہے، اقرار باللسان جسے حاصل ہو گیا. یہ پہلا درجہ ہے ایمان کا. اچھا یہ تو قانونی لحاظ سے مطلب کیا ہے کہ بھئی ایک اسلامی ریاست میں سٹیزن شپ کی جو شہریت کی بنیاد ہے وہ اس قانونی درجے پر ہے. زبان سے کلمہ ادا ہو گیا، اب وہ دار اسلام میں داخل ہو گیا، ایک اسلامی ریاست کا شہری کہلائے گا، تمام حقوق اسے ملے گا. لیکن یہ دنیا تو عارضی ہے، اصل زندگی کون سی؟ آخرت کی ہے. تو وہاں کی جو کامیابی ہے وہ اقرار باللسان کے ساتھ جو ایمان کا اگلا درجہ ہے، جو ایمان مجمل میں اس کی وضاحت ہے، وہ ہونا ضروری ہے. اگر ہم آخرت میں نجات چاہتے ہیں تو صرف اقرار باللسان سے وہ نجات نہیں ملے گی. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ براہ راست ہم سیدھے جنت میں جائیں، اللہ کی جو بھی وہ غضب ہے اور جہنم کی آگ ہے وہ ہمیں نہ چھوئے، اس کی ہوا سے بھی ہم محفوظ ہو جائے، تو پھر اقرار باللسان کے ساتھ جو اگلا درجہ ہے تصدیق بالقلب، یعنی دل سے جو ہے وہ تصدیق کرنا ان باتوں کی کہ جو انسان اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے، جن چیزوں کو وہ مان رہا ہے اب ان چیزوں پر دل سے ایمان لائے. تو اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب یہ دو درجے ہو گئے ایمان کے. اقرار باللسان کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر دیہاتی انداز میں بہت ہی سادہ الفاظ میں بیان کیا جائے کہ ایک اللہ کو ماننا، یہ کیا ہے؟ اقرار باللسان. اور مزید پھر اللہ نے جن جن چیزوں کو ماننے کا حکم دیا وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گے. اور تصدیق بالقلب کیا ہے؟ ایک اللہ کی ماننا، ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کی ماننا. یعنی اس ترجمے سے بھی وضاحت سے بھی بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. اللہ کو ماننا یہ ہے زبانی اقرار، اور اللہ کی ماننا اس میں پھر عمل بھی داخل ہو جاتا ہے. یہ وجہ ہے کہ اقرار باللسان کا اظہار تو ہو جاتا ہے کلمے سے، زبان سے، اور تصدیق بالقلب یعنی ایمان وہ دل میں جاگزی ہو گیا. یہ کیسے پتا چلے گا؟ کوئی تھرمامیٹر تو ایسا ہے نہیں آلہ کہ اس کو کسی مومن کے جسم پر لگا کے اور حقیقی ایمان کو جج کر لیا جائے کہ ہے کہ نہیں ہے. یہ اصل میں عمل سے جب وہ پتا چلے گا. تو تصدیق بالقلب جسے حقیقی ایمان کہہ دیا جاتا ہے، ایک قانونی ایمان ہے، ایک حقیقی ایمان ہے، اس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر اب جب یہ دو درجے ایمان کے واضح ہو گئے، اور جیسے ہم نے کہا، عرض کیا کہ آخرت میں کامیابی اگر چاہیے تو اس زبانی اقرار کلمے سے آگے بڑھ کر عمل سے جو ہے وہ ثابت کرنا ہوگا واقعتاً کہ میں اللہ کو مان کر اس کی مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو مان کر ان کی مانتا ہوں. یہ ہے اصل میں یہ دونوں لیولز ایمان کے. اب بات دیکھیں سمجھ میں آئے گی. یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ ورسول، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر. کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ تمہیں اقرار باللسان کا درجہ تو حاصل ہے، اور کتنے لوگوں کو حاصل ہے؟ پوری دنیا میں اس وقت 1.5-2 ارب کم و بیش اس وقت کلمہ گو مسلمان ہیں، 1.5-2 ارب کے قریب کم و بیش. لہٰذا یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے ان لوگوں کو کہ جو ایمان تو تم لے آئے ہو، ایک درجہ تمہیں حاصل ہو گیا اقرار باللسان کا، قانونی درجہ تمہیں حاصل ہو گیا، تم مسلم ہو گئے، آمنوا باللہ ورسولہ، اب ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، مطلب کیا ہے کہ اب دوسرا درجہ تمہیں حاصل ہونا چاہیے، عمل سے بھی تو ثابت کرو نا کہ تم واقعتاً مسلمان ہو، اللہ کے فرما بردار ہو، یہ کیسی مسلمانی ہے کہ تم اللہ کو مان رہے ہو اور فجر کی نماز میں تم نظر نہیں آتے، یہ کیسی مسلمانی، یہ کیسا ایمان ہے، یعنی تم اللہ کو مان رہے ہو اللہ کے دشمنوں کی گود میں جا کے بیٹھے ہو، یہ کون سا ایمان ہے؟ تو لہٰذا ایمان تو وہ طرز عمل ہے کہ جو دشمن کے ساتھ نہیں کھڑا کرتا بلکہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے، وہ بدامالیوں میں انسان جو ہے وہ ملوث نہیں ہوتا بلکہ وہ بدامالیوں سے جو ہے وہ کنارہ کش ہو کے کھڑا ہوتا، یعنی وہ ایمان حقیقی لاؤ کہ جو واقعتاً کہ جس میں وہ نور داخل ہو گیا ایمان حقیقی کا، تو پھر یہ ہے کہ وہ نر بندہ مومن کا سامنے آتا ہے کہ وہ اگر کوئی دنیاوی اس کو نقصان ہو جائے، کوئی موبائل چھن جائے، کوئی دو لاکھ روپے اس کے چوری کر لیے جائے، تو اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، بلکہ اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں جب کہ جب اس کی فجر کی نماز چھوٹ جائے، اس کی فجر کی نماز جو ہے وہ ایک مہینے تک وہ نہیں ادا ہو رہی، تب اس کے اندر وہ بے چینی ہوگی، اسے بے چینی اس بات کی پھر نہیں ہوگی کہ گاہک جو ہے وہ نہیں آ رہے، اسے بے چینی اس بات پر ہوگی کہ اللہ کی رحمت میرے ساتھ کیوں نہیں آ رہی، میرے شامل حال کیوں نہیں، اللہ کی مائیت میرے ساتھ شامل حال کیوں نہیں، پھر وہ غور و فکر ہے کہ جو کہ کرتا ہے واقعتاً، اور یہ ہے اصل میں وہ ایمان حقیقی کہ جس کی دعوت اہل ایمان کو دی جا رہی ہے کہ وہ اقرار کے درجے پہ تم آ گئے ہو، اب اس سے آگے بڑھ کر عمل سے ثابت کرو کہ واقعتاً تمہارے اندر ایمان ہے، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر کہ جو تدریجاً نازل کی گئی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ایمان کی وضاحت میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ آیت ڈال دی ہے، وہ بہت اہم ہے، اس سے اور چیز یہ واضح ہو جاتی ہے کہ اقرار باللسان اور ہے، تصدیق بالقلب حقیقی ایمان کچھ اور ہے، یہ سورۃ الحجرات میں آیت نمبر 14 ہے، اس میں کچھ دیہاتی آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس، نو مسلم تھے، اور آ کے انہوں نے روب جھاڑا اپنے ایمان کا، قالت الاعراب آمنا، الفاظ کیا ہے، قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اب دیکھیں اس کو اس طرح سے واضح کیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جواب کیا آیا کہ قل، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یوں کہو کہ تم نے ابھی اسلام قبول کیا، یعنی ابھی تم صرف کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، پہلا درجہ ایمان کا تمہیں حاصل ہو گیا اقرار باللسان، لم تؤمنوا، ایمان ابھی تم نہیں لائے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی وہ ایمان تمہارے دلوں میں جاگزی نہیں ہوا، اور یہ کون سا ایمان ہے، دوسرا درجہ ایمان کا، تصدیق بالقلب، یعنی دل کی گہرائیوں میں وہ ایمان اترتا چلا جائے، جس کا اظہار کس سے ہوتا ہے، عمل سے ہوتا ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر یہی تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر اور اس کتاب یعنی قرآن مجید پر، الذی نزل علی رسولہ، کہ جو تدریجن اس کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی کہ جو اس قرآن سے پہلے یکدم نازل کی گئی، اب ذرا آپ نے ترجمے پر غور کیا ہوگا کہ یہاں جو الفاظ آئے ہیں دو، اور خاص طور پر جو بھی عربی گرامر سے شدھ بدھ رکھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، طلبا ہیں، وہ اس نقطے کو اچھی طرح سے سمجھ جائے گا، یعنی دو الفاظ ہیں نزل اور انزال، انزل، نزل اور انزل، یہ ابواب کا فرق ہے، ایک باب انفال سے ہے، ایک باب افعال سے اور باب تفعیل سے ہے، تو جب یہ نون زال لام سے جو ہے باب تفعیل میں آتا ہے نزل، تو اس کے معنی ہوتے ہیں تدریجن نازل کرنا، یعنی نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ قرآن مجید کا نازل کیا جانا، اور انزال جو ہے وہ کہتے ہیں یکدم نازل ہونے کو، بیک وقت پورے کی پوری کتاب، اور یہ بات بھی ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ قرآن مجید کا جو بھی نزول ہے وہ دو درجے میں ہوا، پہلا درجہ کیا ہے، وہ ہے انزال، یکدم قرآن کا نازل کیا جانا، اور یہ کہاں سے نازل کیا جانا، لوح محفوظ، اصل قرآن کہاں محفوظ ہے، لوح محفوظ میں، وہاں سے اس آسمائے دنیا بیت العزہ، یہاں پر اس آسمائے دنیا پر یکدم ایک ہی رات میں قرآن مجید کا نزول ہو گیا، وہ کون سی رات ہے بھلا، ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں سورۃ القدر، سب کو یاد ہے، پہلی آیت کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب دیکھیں یہاں بھی انزلنا انزال, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں, لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات, ایک رات میں, یہ رمضان کی آخری راتوں میں راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے, یہ لیلۃ القدر میں نازل ہو گیا یکدم قرآن مجید. کہاں سے؟ لوہے محفوظ سے, اس آسمائے دنیا بیت العزا پر, اور پھر اس بیت العزا سے, اس آسمائے دنیا سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اب یہ تنزیل ہوئی ہے, یعنی بتدریج جو وہ نازل ہوا. ہم جانتے ہیں کچھ قرآن ہے کہ جو مکی دور میں جب آپ تھے وہاں نازل ہو رہا ہے, پھر آپ نے مدینہ ہجرت کی وہاں کچھ قرآن ہے کہ جو کہ نازل ہو رہا ہے, دوران ہجرت کچھ قرآن نازل ہو رہا ہے. لہذا اب یہ 610 عیسوی سے 632 عیسوی, کم و بیش یہ 23 برس میں قرآن مجید کا نزول ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یہ نازل ہوا قرآن, اس کو کہتے ہیں تنزیل. انزال اور تنزیل یہ دونوں اصطلاح ہیں کہ جو یہاں پر جمع ہو گئے. اب اس کے بعد دیکھیں ایمان حقیقی کی وضاحت اور اس کی دعوت کے بعد اب فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور جو انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا, یہ ایمان مفصل انہی آیات کے تحت جو ہے, وہ پھر فقہاء نے ایمان مفصل ہے کہ جو کہ ہمیں سمجھایا کہ جس میں اب ایمان کی تفصیل آ گئی, اللہ پر بھی ایمان, فرشتوں پر بھی ایمان, کتابوں اور رسولوں پر بھی ایمان, اور آخرت پر بھی ایمان. دیکھیں ایمانیات ثلاثہ یہ بڑے بڑے ایمان ہیں جو ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. ایمانیات ثلاثہ, ثلاثہ تین کو کہتے ہیں, یعنی ایک ایمان کون سا ہے؟ ایمان باللہ, دوسرا ایمان ایمان بالآخرت, تیسرا ایمان ایمان بالرسالت. ایمان باللہ ایمان بالآخرت تو سمجھ میں آتے ہیں, اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان. ایمان بالرسالت, اس میں تین ایمانیات کو جمع کر دیا جاتا ہے. یعنی ایمان بالرسالت کے معنی کیا ہے کہ اس میں تین چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے, فرشتے, کتاب اور انبیاء جو بھی رسول ہیں. یہ تینوں چیزیں جمع ہو کے ایمان بالرسالت بناتی ہیں. یعنی فرشتے, ان کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے. کیا دے کے بھیجا؟ کتابیں, وہی. کس کی طرف دے کے بھیجا؟ رسولوں کی طرف. تو فرشتوں پر بھی ایمان لازمی ہے, کتابوں پر بھی ایمان لازمی ہے, اور انبیاء پر بھی ایمان لازمی ہے. یہ تینوں ایمانیات بن کے ایمان بالرسالت بناتے. اس بند کلی کو یہاں کھول دیا گیا کہ بھائی فرشتوں پر بھی ایمان, کتابوں پر بھی ایمان, اور رسولوں پر بھی, اگر جو ان کا انکار کرے اور آخرت کے دن کا, فقط ضل ضلالا بعیدا, تو وہ تو دور کی گمراہی میں جو ہے وہ جا پڑا. لہذا یہ ہے کہ ایک تو یہاں انکار کی مراد کیا ہے, کفر سے مراد یہاں کفر قانونی بھی ہو سکتا ہے, کفر حقیقی بھی ہو سکتا ہے. جس طرح سے قانونی ایمان تھا, کوئی کلمہ پڑھ کر غیر مسلم تھا دار اسلام میں داخل ہو گیا, اسی طرح سے قانونی کفر کیا ہے کہ کسی نے کلمہ ہی نہیں پڑھا, ابھی وہ کہاں کھڑا ہے؟ دار اسلام سے باہر کفر میں کھڑا ہے. تو یہ ہو گیا کفر قانونی, زبان سے نہیں پھوٹ رہا, کلمہ نہیں پڑھ رہا. ایک کفر حقیقی ہے کہ جس کو نفاق کہا قرآن مجید نے. کفر حقیقی یہ ایمان حقیقی کی ضد ہے کہ کلمہ تو پڑھ لیا لیکن یہ ہے کہ اب عمل سے جو ہے وہ کوسوں دور ہو گئے. تو لہٰذا یہاں وَمَن يَكْفُرْ میں کفر سے مراد کفر قانونی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لا رہا, کلمہ ہی نہیں پڑھ رہا, نہ فرشتوں کو مان رہا ہے, نہ کتابوں کو, نہ رسولوں کو, اور نہ آخرت کے دن کو. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے مراد کہ اس نے زبانی اقرار تو کر لیا اللہ کا لیکن اللہ کی کوئی مان کے نہیں دے رہا, ایک نہیں مان کے دے رہا, رسول کو مانتا ہے لیکن ان کی تعلیمات, ان کی سنتوں سے اسے کوئی غرض ہی نہیں, آخرت کو مانتا ہے لیکن ایسے باطل نظریات گڑ لیے کہ پھر وہ تقریباً انکار ہی کی صورت بن جاتی. تو فرمایا کہ پھر ایسا شخص تو دور کی گمراہی میں پڑ گیا. اب مزید وضاحت دیکھیں کفر حقیقی کی, یعنی نفاق کے حوالے سے یہاں بات آ رہی ہے کہ وہ لوگ کے جو کہ دین کو کھلواڑ بنا لیتے اور کبھی جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں, دین میں عمل کرتے نظر آ رہے ہیں, کبھی پیچھے ہٹتے نظر آ رہے ہیں. اور یہاں پر اصل میں غیر شعوری نفاق کا تذکرہ ہے کہ جو آگے آیت نمبر 137 میں بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. فرمایا بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے, ثم کفروا پھر کیا کہ انہوں نے کفر کیا, ثم آمنوا پھر ایمان لے آئے, ثم کفروا پھر کفر کیا, ثم ازدادوا کفرا اور وہ کفر میں پھر بڑھتے چلے گئے. تو اب یہ کیا بات ہے, کیا وضاحت ہے اس کی؟ یعنی ایک تو قرآن مجید میں آپ دیکھیں بہت ہی ریئر آپ کو ملے گا شعوری نفاق کا تذکرہ. یعنی شعوری نفاق کیا تھا کہ کچھ لوگ آئیں اس نیت سے کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہوں, ان کی نیت جو ہے وہ کوئی خلوص اور اخلاص والی نہیں تھی, بلکہ وہ پری پلان منصوبہ بندی کے ساتھ داخل ہوں کہ ہم اسلام میں داخل ہوں گے کلمہ پڑھ کر, لیکن اسلام اور مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے. اور یہ ہے کہ لوگوں کو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام سے پھیرنے کے لیے, لہٰذا یہ ہے کہ وہ داخل ہوں اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ واپس ہو جائیں, نکل جائیں, کفر میں دوبارہ چلے جائیں. تو یہ تو پری پلانڈ معاملہ ہوا, اس کو کہا جاتا ہے شعوری نفاق. اور یہ بہت ہی ریئر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بلکہ یہ بیان کیا ہے یہود کے حوالے سے. یہود کے علماء نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم قرآن مجید سے تو نہیں پھیر سکے, لوگوں کو جو بھی جا رہا ہے اللہ کے رسول کے پاس وہ انہی کا ہو جاتا, واپس نہیں آتا ہمارے پاس. یہ قرآن کی تاثیر ان کو سمجھ میں آتی تھی. تو بہرحال اب انہوں نے پلان یہ کیا کہ ہم نے بہت ساری سازشیں کی لیکن وہ کارآمد نہیں گئیں, اب یوں کرتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ بڑے بڑے علماء وہ جاتے ہیں محمد کے پاس صبح صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان لے آتے کلمہ پڑھ کر, اور شام میں جا کے کفر کر دیں گے. اور یہ عمل اس لیے کریں گے کہ لعلہم یرجعون, کے تاکہ جو بھی نو مسلم ہیں مسلمان ان کے قدم متزلزل ہو جائیں, لڑکھڑا جائیں, وہ بھی سوچیں کہ واقعتاً یہاں کچھ دال میں کالا. لہٰذا یہ وہ سازشی عناصر تھے یہود کے کہ جو اس نیت سے جو ہے وہ داخل ہوئے تھے, نہ ایمان کی حالت داخلے کے وقت تھی نہ نکلتے وقت تھی, وہ کفر کی حالت میں داخل ہوئے. اللہ فرماتے وقد خرجوا بھی, اور نکل بھی گئے تو کفر کی حالت میں. یہ تو ہے شعوری نفاق. لیکن ایک ہے غیر شعوری نفاق, اور یہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان ہوا. اور یہ کیا ہے کہ ایک انسان نیک نیتی کے ساتھ پورے خلوص کے ساتھ کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو, لیکن یہ ہے کہ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ بھئی اس کلمے کے تقاضے مجھے کیا ادا کرنے پڑیں گے. یعنی یہ کلمہ آج تو فی زمانہ جس میں ہم ہیں کوئی 300 مرتبہ بھی, 1000 مرتبہ بھی, 1,000,000 مرتبہ بھی کوئی ورد کر لے تو کوئی چنا تک نہیں لگے گا. لیکن یہ ہے کہ 1400 سال پہلے یہ کلمے کی ادائیگی زبان سے یہ جان جھوکوں کا کام ہوتا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, مکی دور میں خاص طور پر. تو بہرحال یہ ہے کہ اب جو بھی دار اسلام میں داخل ہو گیا کلمہ پڑھ کر, اب وہ جیسے ہی دین کے تقاضے سامنے آئے کہ بھئی اس میں تو جان بھی لگانی ہے, مال بھی لگانا ہے, وقت کا بھی تقاضا ہے, اسی طرح سے کوئی کال آ گئی باطل نظام سے پنجہ آزمائی کے لیے, اس میں بھی اپنا سب کچھ لگانا ہے, ہجرت کرنی پڑے تو مال و منال کو بھی چھوڑ کر اللہ کی زمین میں ہجرت کرنی ہے, تو اب جب یہ دین کے تقاضے سامنے آتے ہیں تو جب انسان اگر پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے, آگے نہ بڑھے, پیش قدمی نہ کرے, اور یہ ہے کہ وہ ریٹریٹ ہو, پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے, تو پھر یہیں سے یہ نفاق کا مرض ہے کہ جو کہ انسان کو لگ جاتا ہے. اور یہ ہے کہ پھر یہ آہستہ آہستہ جب یہ پیچھے ہٹتا پھر وہ سمس دادو کفرا, وہ کفر میں منافقت میں اور جب وہ زیادہ ہو جاتا ہے, اور پھر یہ وہ درجہ آتا ہے, سورہ منافقون میں تفصیل آئے گی کہ پھر یہ ہے کہ اسلام سے دشمنی پیدا ہو جاتی, مسلمانوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے, اور پھر مسلمانوں کے جو بھی سربراہ ہو جس سے اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, منافقین جب نفاق میں آگے بڑھے تو پھر ان کی اطاعت سے بھی گریز کرنے لگے, ہجرت سے بھی گریز کرنے لگے, قتال سے بھی گریز کرنے لگے, بلکہ سازشیں کرنے لگے کہ کس طرح سے ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کو جو وہ زیر کر سکیں, اور کفر کے ساتھ پھر ان کا جو بھی اٹھنا بیٹھنا وہ شروع ہو جاتا ہے. یہ ہے سمز دادو کفرا. اللہ تعالیٰ اس نفاق کے مرض سے ہماری حفاظت فرمائے. آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ الا ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دی ہے قرآن کو سمجھنے کی اس نیت کے ساتھ کہ میں قرآن کو پڑھ رہا ہوں سمجھنے کے لیے, نہ کہ اس کو سمجھانے کے لیے, یہ بھی آج کی بہت بڑی محرومی ہے کہ آج ایک مسلمان نام کے مسلمان وہ قرآن پڑھتے ہیں قرآن سے ہدایت لینے کے لیے نہیں, بلکہ قرآن کو ہدایت دینے کے لیے. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ اس روش سے ہماری حفاظت فرمائے. تو بہرحال آج کا میرا اور آپ کا مسئلہ اس پرفتن دور کا وہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھنے بیٹھتے ہیں, آغاز کرتے ہیں تو تذکرہ آتا ہے یہود کا, تو طرز عمل ہمارا کیا ہوتا ہے, بھئی یہ تو یہود کا تذکرہ ہے, میں تو یہودی نہیں ہوں, لہٰذا آگے چلے. آگے تذکرہ آتا ہے عیسائیوں کا, ان کی بدعمالیوں کا, لہٰذا ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی میں تو عیسائی نہیں ہوں, میں تو مسلمان ہوں, یہ میرا تذکرہ ہی نہیں, آگے چلے. پھر تذکرہ آتا ہے مشرکین کا، ان کی بدعمالیوں کا، شرک کی مختلف قسموں کا، تو ذہن میں آتا ہے کہ بھئی میں تو مشرک نہیں ہوں، میں تو پکا مسلمان ہوں، آگے چلے. پھر نفاق کے تذکرے آتے ہیں تو ذہن میں شیطان یہ ڈالتا ہے یہ تو وہ منافقین ہیں جو 1400 سال پہلے داخل ہوئے تھے اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے، یہ تو میرا تذکرہ ہی نہیں ہے، میں تو پکا مسلمان ہوں، منافق تو نہیں ہوں، آگے چلے. اب یہ جو آگے چلنے والی روش ہے، اب اس سے ہوتا کیا ہے اصل میں کہ میں اور آپ اگر تو یہ نبی اختیار کریں خدا نخواستہ، تو ہم قرآن مجید کے ایک بہت بڑے حصے سے ایریلیونٹ ہو جاتے ہیں، بالکل غیر متعلق ہو جاتے ہیں. قرآن مجید جو ہمیں آئینے کے طور پر جو ہے وہ ہمیں اپنا آئینہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ بھئی یہ یہود کی بدعمالیاں ہم تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ تمہارے اندر یہ بدعمالیاں پیدا نہ ہو، یہ منافقین کے تذکرے ہم اس لیے رکھ رہے ہیں کہ تمہارے اندر یہ نفاق کی علامات ہم نہیں دیکھنا چاہتے، تمہارے اندر وہ نہ ہو. اور تم کہتے ہو آگے چلیں میں تو پکا مسلمان ہوں، اور یہ 1400 سال پہلے کے منافق تھے. سب سے زیادہ جو خطرہ محسوس کرتے تھے نفاق کا وہ کون کرتے تھے؟ آپ کو حیرت ہوگی، وہ ہستیاں، وہ پاکیزہ ہستیاں کہ جن کے لیے قرآن مجید نے یہ سند دی سرٹیفیکیشن کہ رضی اللہ عنہ ورضوان، وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. کون لوگ؟ وہ سیرت مطہرہ سے مستفید لوگ، صحابہ کرام کی جنہوں نے صحبت حاصل کی اللہ کے رسول کی، تربیت پائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب سے زیادہ اپنے اندر نفاق کا خشا محسوس کرتے تھے. ذرا سی ایمان میں کوئی کمی بیشی یعنی مجلس اور ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے اپنے اندر پاتے تھے، وہ نفاق کا خشا محسوس کرتے تھے. حضرت حنزلہ نکل رہے ہیں گھر سے باہر، نافق حنزلہ، بڑے رمز کی کیفیت، حنزلہ منافق ہو گیا. اور جب تفصیل سامنے آئی، پوچھا گیا، وہ بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتا ہوں تو ایمان اتنا ہائی ہوتا ہے، اوپر ہوتا ہے، جب اپنے بیوی بچوں میں آتا ہوں گھر میں تو وہ ایمان کی کیفیت نہیں ہوتی. اس کمی بیشی کو انہوں نے اپنے اندر نفاق کا خشیہ جو کہ محسوس کیا. اور آج کا جو مسلمان ہے وہ تو بس ایسے نفاق سے جو ہے وہ بالکل آری نظر آتا ہے کہ جیسے بس مکی بیٹھی اور اس نے ناک پر جب اڑا دی، بس اس طرح کی کیفیت ہے ہماری. ہم تو پکے مسلمان ہیں، دو دو تین تین مہینے فجر میں جو ہے وہ مسجد میں پلٹتے نہیں، پھر بھی پکے مسلمان، سوج بھی جاری ہے پھر بھی پکے مسلمان ہیں، گھروں پر بے حیائی ہماری خواتین بے حیا ہو کر باہر نکلنے پھر بھی مسلمان. تو پھر یہ کیسے مسلمانی؟ اللہ تعالی ہمیں سوچنے کی توفیق دے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں وہ کیفیت کہ جو یہاں پر آ رہی ہے کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا، شعوری غیر شعوری یعنی نفاق کا تذکرہ کہ وہ خلوص کے ساتھ ایمان لائے، کلمہ پڑھا، اب جب دین کے تقاضے سامنے آئے تو ایک دم سے جو ہے وہ کھردرا پن آ گیا کہ بھئی وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. جس طرح سے اقبال نے تو یہ کہا تھا نا کہ چومی گویا مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ الا، کہ جب میں کلمہ پڑھتا ہوں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، کانپ جاتا ہوں، کہ جب مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کلمے کے تقاضے مجھے کیا ادا کرنے پڑیں گے. یہ ہے اصل میں آج کا مرض امت مسلمہ کا بحیثیت مجموعی، کہ ہم اقرار باللسان کے درجے پر ہیں، حقیقی ایمان ہمیں حاصل نہیں، جب بھی ہم پوری دنیا میں مغلوب ہیں. ورنہ اللہ کی گارنٹی کیا ہے؟ اللہ کی ضمانت کیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 139 آپ جا کے دیکھیں، بان تم العلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب ہوگے بشرط یہ کہ تم مومن ہو. تو کیا آج ہم پوری دنیا میں غالب ہیں؟ نہیں. پھر کیا ہے؟ مغلوب. وجہ کیا ہے؟ ایمان حقیقی نہیں، قانونی ایمان حاصل ہے. 57 اسلامی ممالک، 2.25 ارب مسلمان، ہر پانچواں یا چھٹا انسان وہ مسلمان کم و بیش، لیکن ایمان حقیقی کمی، عمل سے اس کا اظہار نہیں ہو رہا. لہذا یہ ہے کہ یہی وہ وجہ ہے کہ جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لیا ہے، اہل ایمان کو آگے بڑھتا ہوا دیکھا تو پھر ذرا سی شرمندگی ہوئی، پھر کچھ وقت اور جان لگائی، مان لگایا، لیکن پھر جب دین کے اور تقاضے سامنے آئے ذرا زیادہ بھاری تو پھر جب وہ پیچھے ہٹے، ثم کفروا، پھر کفر میں چلے گئے، کفر حقیقی میں نفاق کے مرحلے طے کرنا شروع کر دیے. اور پھر انسان جب یہ پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے تو یہاں جو ڈراوا ہے وہ یہ ہے کہ ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر ہی میں بڑھتے چلے گئے. اور اس کے پھر جو لیولز ہیں وہ میں نے عرض کر دیا سورہ منافقون میں، انشاءاللہ تفصیل سے آئیں گے. تو محرومی یہ ہے پھر منافقین کی. اللہ تعالیٰ اس نفاق کے ہر درجے سے ہماری حفاظت فرمائے. اور میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ آج نفاق کا خدشہ وہ مجھے اور آپ کو ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تعلیمات الحمدللہ جس کے سامنے وہ آ رہی ہوں, دین کے تقاضے سامنے آ رہے ہوں, اور خدا نہ خواستہ اگر ریورس گیئر میں جو ہے وہ ہم نے اپنی گاڑی کو پیچھے لے جانا شروع کر دیا, تو یہ ہے اصل میں کہ پھر یہ نفاق کا مرض لگتا ہے, اور یہ مرض بتا کے نہیں آتا کبھی. قرآن مجید نے اس کو مرض قرار دیا, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دلوں میں مرض ہے. اور وہ مرض کیا ہے نفاق کا؟ منافق کون ہوتا ہے؟ کہ جس کو صرف اپنی جان اور مال پیاری ہوتی. اپنی جان اور مال کا تحفظ جس گروہ میں نظر آئے وہ اس گروہ میں شامل ہو جاتے. یہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں, یہ منافقین کا طرز عمل. آج بھی کلمہ گو مسلمان کس طرح سے پوری قوم کے سودے کر دیتے ہیں, آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک کر, اور یہ ہے کہ پوری قوم کے سودے کر کے اس نام کو بیچ کر. اور بھرا یہ کہ کیا کچھ ہم نے نہیں کیا, اپنے مسلمان بھائیوں کے خون کی ہولی بھی کھیل لی, اس سے بھی جو وہ ہماری پیاس نہیں بجھے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. سمس دادو کفرا, پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے. لم یکن اللہ لیغفر لہم, فرمایا جا رہا ہے اللہ پھر ایسے لوگوں کو ہرگز جو وہ نہیں بخشے گا. ولا لیہدیہم سبیلا, اور نہ پھر ایسے لوگوں کو جو ہے وہ سیدھے راستے کی ہدایت دے گا. اور فرمایا جا رہا ہے بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما, پس اے نبی آپ بشارت دیجئے منافقین کو. بشارت کس چیز کی دی جاتی؟ بشارت تو اچھی چیز کی دی جاتی ہے کہ تمہیں بشارت ہو, تم نے اعلیٰ درجہ حاصل کر لیا, تمہیں خوشخبری ہو, تم نے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی. بشارت تو ہمیشہ اچھی چیز کی دی جاتی, لیکن یہاں منافقین کے لفظ آیا کہ نبی آپ بشارت دیجئے منافقین کو, مطلب کیا ہے؟ تنزیہ انداز ہے کہ آپ انہیں بشارت دیجئے کس چیز کی؟ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہ عذاب اور جو محرومیاں ہیں منافقین کے لیے وہ کیا ہوتی ہیں, ابھی ہم آگے جا کے پڑھ لیں گے. سب سے بڑی جو عذاب کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یہ آیت آگے آ جائے اگلی نشست میں انشاءاللہ آ جائے, کہ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں. سب سے نچلے گڑے میں جہنم کے ہوں گے. کبھی اگر آپ اسٹیل مل گئے ہوں اور بلاسٹ فرنس سیکشن جو ہوتا ہے وہ بڑا ہولناک ہوتا ہے, کبھی آپ اس کا مشاہدہ کریں, تو لہٰذا بلاسٹ فرنس اس میں سب سے زیادہ جو ہیٹ ریزسٹنس ہوتی ہے وہ باٹم پر ہوتی ہے, سب سے زیادہ ہیٹ ریزسٹنس. لہٰذا جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں کون ہوں گے؟ یہ کلمہ گو مسلمان کے جو عمل سے دور ہوگا. اور آج ہم بھی کلمہ گو مسلمان ہیں, خدا نہ خواستہ عمل سے دور ہوتے چلے گئے تو پھر یہ نفاق کا خدشہ ہے. اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے, یہ سب سے نچلے گڑے میں. اور آپ خود بتائیں سب سے زیادہ غصہ کس پر آتا ہے؟ ایک کیا اس پر آتا ہے کہ جو مانتا ہی نہیں اللہ کو, یا اس پر آتا ہے سب سے زیادہ غصہ کہ جو مان کر نہیں مانتا؟ کس پر زیادہ غصہ آتا ہے؟ جو مان کر نہ مانے. لہٰذا یہ ہے کہ سب سے زیادہ غضب تو اس پر بھڑکتا ہے. یہ وجہ ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں واقعتاً اس عذاب علیم سے بچائے. یہ تو ہے ایک محرومی. دوسری محرومی منافقین کے لیے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں دو دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو منافقین ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا سے بھی محروم کر دیے گئے. اے نبی آپ ان, سورہ توبہ میں بھی الفاظ آتے ہیں, اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں. سورہ منافقون میں بھی پڑھیں گے, سورہ توبہ میں بھی آتے ہیں. سورہ توبہ میں اضافی الفاظ یہ ہیں کہ نبی آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں. اور یہ 70 کا جو بھی اسلوب ہے قرآن مجید میں وہ مبالغے کے لیے آتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر 71ویں مرتبہ اللہ کے رسول بخشش طلب کرتے تو انہیں بخش دیا جاتا, نہیں. مطلب کیا ہے؟ جس طرح سے ہم اردو میں کہتے ہیں بھائی تمہیں 100 دفعہ سمجھایا, تو کیا 100 دفعہ سمجھایا ہوتا ہے؟ نہیں, بلکہ یہ انداز کیا ہوتا ہے؟ مبالغے کا انداز ہوتا ہے. یعنی میں نے تمہیں کئی دفعہ سمجھایا. تو بالکل یہ اس کیفیت ہے کہ نبی آپ ان منافقین کے لیے بخشش طلب کریں یا نہ کریں, اور اگر آپ 70 مرتبہ یعنی کئی مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش طلب کریں, لن یغفر اللہ لہم, اللہ ہرگز ان کو جو ہے وہ بخشنے والا نہیں. تو یہ شفاعت محمدی سے بھی محروم کر دیے جاتے ہیں منافقین. تیسری محرومی یہ ہے کہ قیامت کے دن جہنم پر ایک پل قائم ہوگا. سورہ حدید میں انشاءاللہ تفصیل آئے گی, اور وہ پل صراط کہلاتا, اور پل صراط پر ہر ایک کو گزرنا ہوگا. نیچے جہنم ہے, پل صراط سے گزرنا ہوگا, اور گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا, اور گھٹا ٹوپ اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہوگی.
اور یہ دو نور ہوں گے اہل ایمان کے پاس، نور ایمان ان کے سامنے اور نور عمل نیک اعمال دائیں ہاتھ کی طرف، یہ نیک اعمال کا نور ہوگا۔ ان دو روشنیوں کی وجہ سے اہل ایمان گھٹا ٹوپ اندھیرے سے کھلے صراط سے گزر کر اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ دو نور کس کے پاس نہیں ہوں گے؟ منافقین کے پاس اور کفار کے پاس۔ اور یہ دونوں نور کہاں سے کمائے تھے؟ اہل ایمان نے اسی دنیا سے کمائے تھے، وہ ایمان حقیقی بھی حاصل کیا، اس کا نور ان کے سامنے ہوگا سامنے۔ اور نیک اعمال یعنی ایمان کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ نیک اعمال، وہ دائیں طرف اس کا نور ہوگا۔ لیکن یہ منافقین اور کفار یہ پورے صراط پر نور ایمان سے بھی محروم ہو جائیں گے ان روشنیوں سے۔ یہ ہے وہ محرومی کہ جو کہ عذاباً علیمہ کے الفاظ میں یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اور بہرحال یہ ہے کہ کفار کے ساتھ پھر منافقین کا انجام ہے کہ جو روز قیامت ہونا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نفاق سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور وہ جو ایمان حقیقی ہے کہ جس کا یہاں پر دعوت بھی دی جا رہی ہے، آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، اللہ تعالیٰ وہ ایمان حقیقی ہمیں نصیب فرمائے۔ وہ حدیث میں سنا کے بات ختم کر رہا ہوں، امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا خوبصورت حدیث ہے، کیا خوبصورت کلمات ہیں، ذرا غور فرمائیے گا۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کی مجلس تھی، فرمایا کہ یعنی تم میں سے خوبصورت ایمان کس کا ہے، سوال کیا اللہ کے رسول نے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ سوال سنا کہ خوبصورت ایمان کس کا ہے، تو غور کیا کہ بھئی کس کا ہو سکتا ہے خوبصورت ایمان۔ تھوڑا سا غور سے انہوں نے کہا کہ بھئی فرشتے بہت ہی مقرب ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑے قربت والے وہ فرشتے ہیں، تو لہٰذا فرشتوں کا ایمان جو ہے وہ خوبصورت ہوگا۔ تو اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ کے رسول فرشتوں کا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرشتوں کا ایمان خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ تو الرب ان کے پاس ہے، وہ الرب کے پاس ہوتے۔ تو اگر پھر سوچنے لگے صحابہ کرام کہ پھر فرشتوں کے بعد کس کا درجہ ہے، خوبصورت ایمان کس کا ہوگا، لہٰذا یہ ہے کہ پھر سوچا کہ بے فرشتوں کے بعد تو انبیاء کا درجہ ہے، تو لہٰذا فرمایا اللہ کے رسول سے کہ پھر انبیاء کا خوبصورت ایمان ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی وہ کیوں نہ ایمان لائیں، ان پر تو وہی نازل ہوتی۔ تو اس کے بعد پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سوچا کہ بھئی فرشتوں کے بعد انبیاء بھی نہیں، تو انبیاء کے بعد تو پھر صحابہ ہمارا درجہ ہے، ہم اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے۔ تو بڑے ڈرتے ڈرتے کہا ہوگا کہ اللہ کے رسول پھر ہمارا ایمان ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی تم کیوں نہ ایمان لاؤ، میں تمہارے درمیان موجود ہوں، انا ادھورکم، انا بین ادھورکم، میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تم کیوں نہ ایمان لے کر آؤ۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے خوبصورت ایمان ان لوگوں کا ہوگا کہ جو میرے بعد آئے گی، اور ان کو قرآن مجید دو یعنی گتوں کے درمیان جب وہ ملے گا، اور وہ اس قرآن پر جو وہ ایمان لانے والے ہوں، اس کی تعلیمات پر ایمان لانے والے ہوں، تو وہ ہے خوبصورت ایمان۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول نے کن کا تذکرہ فرمایا۔ اور یہ بالکل وہی روایت ہے کہ جو ایک موقع پر اللہ کے رسول نے خواہش ظاہر کی کہ کاش کہ میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے، تو صحابہ کرام لرز گئے کہ اور انہیں پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، السنا اخوانک و اصحابک، کیا ہم آپ کے بھائی اور آپ کے اصحاب نہیں؟ کہا کہ نہیں، میری مراد ان لوگوں سے ہے جو تمہارے بعد آئیں گے، اور مجھ پر ویسے ایمان لائیں گے کہ جیسے تم ایمان لائے ہو، میری ویسی تصدیق کریں گے کہ جیسے تم نے میری تصدیق کی ہے، ویسے ہی وہ نصرت کریں گے دین کے حوالے سے کہ جیسے آج تم نے میری نصرت کی، تو کاش کہ میری ملاقات ہو جائے میرے بھائیوں سے۔ اللہ تعالی ہمیں واقعتاً ان حدیثوں کا مزاج بنائے کہ واقعی ہم اللہ کے رسول سے وہ طلب ہو کہ ہم بھی ان سے ملاقات کریں، اللہ کے رسول کی تو خواہش ہے ایسے بھائیوں سے ہم سے ملاقات کرنے کی، اللہ تعالیٰ اس درجے پر ہمیں پہنچنے کی توفیق دے، یہ نور ایمان سے ہمیں منور فرما دے، اور ایمان حقیقی کی دولت اور اس کے ذریعے سے جو کفر حقیقی یعنی نفاق ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر درجے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔